Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala kama warada fi suratil baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ شعبان معظم کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ دعا بہت سارے اتباع اہم دعا ہے. گویا عظمت والا مہینہ رمضان شروع ہونے سے دو مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. پہلا نقطہ حکمت کا اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت عظیم شے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے. ایسا نہ ہو اچانک وہ چیز سامنے آئے اور انسان اس کے لیے تیاری نہ ہو. لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب اور شعبان میں دعا فرماتے تھے رمضان المبارک کے لیے، تو یہ اس میں ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ہم بھی در حقیقت رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں. الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں روزوں سے متعلق جو گفتگو کا آغاز کیا گیا اس کا مقصد بھی یہی ہے. قرآن حکیم کا یہ واحد مقام ہے سورۃ البقرہ کا 23 رکوع، محض 8 آیات. پورے قرآن حکیم میں روزوں سے متعلق اور کہیں پر کوئی تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی، الا یہ کہ کوئی نفلی روزوں کا اگر تذکرہ ہو تو شاید سورہ حج وغیرہ میں ہے یا سورۃ البقرہ میں بھی روزوں کا تذکرہ ہے، لیکن رمضان کے روزے، اس کی حکمت، اس کی فرضیت، اس کے مسائل تمام تر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک رکوع میں 8 آیات مبارکہ میں بیان فرما دی. یہاں تک کہ اس کی آخری آیت پر انشاءاللہ اگلے جمعے اگر اللہ نے موقع دیا تو گفتگو کریں گے روزے کا حاصل کیا ہے. ایک روزہ رمضان المبارک کا ہے، 30 کا مہینے کا روزہ رکھا گیا، اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے یا بقیہ 11 کا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی بات کی جائے گی کہ رمضان کا روزہ انسان کے شخصیت پر، اس کے کردار پر، اس کے اعمال پر، اس کے افکار پر کیا اثرات ہیں جو کہ مترتب کرتا. دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 183 اور 184 وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. مفسرین نے اس حوالے سے بہت تفصیلات بیان کی ہیں. بہرحال پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ مکے میں روزہ فرض نہیں تھا، نماز تو فرض ہو چکی تھی 10 نبوی میں، اور اس سے پہلے تہجد کا اہتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا ہی کرتے تھے، لیکن باقاعدہ 5 باجماعت نماز کا سلسلہ یہ 10 میں گویا معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. پھر ہجرت مدینہ کے فوراً بعد جو عبادت فرض ہوئی وہ روزہ ہے. اور پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سب سے پہلا روزہ جو مسلمانوں نے رکھا وہ 10 کا تھا، کیونکہ مدینے میں 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے بڑے، ان کے علاوہ تو اور بھی رہتے ہوں گے، 21 کے قریب قبائل کا تذکرہ آتا ہے، لیکن 3 قبیلے بڑے تھے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور یہود کی شریعت میں، شریعت موسوی میں روزہ تھا، لہذا یہ 10 کا جو روزہ رکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھوایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو. بہرحال انہوں نے وضاحت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس دن ہمیں فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام 10 کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. البتہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9, 10 یا 10, 11 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ تو گویا ایک روایت ملتی ہے جس سے بات واضح ہے کہ پہلا روزہ جو رکھا گیا وہ 10 کا. پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف یہ کہ روزہ فرض کیا، اس کی حکمت بیان کی، بلکہ تدریج کا بھی خاص اہتمام کیا گیا کہ ہر مہینے کے 3 کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہو رہا ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. ہر مہینے کے 3 کون سے؟ 13, 14 اور 15 ایام 20، جس میں چاند پوری طرح نمایاں ہوتا ہے، جیسے آج بھی چاند دیکھ سکتے ہیں آپ، 14 کا چاند آج نظر آئے گا. یہ 3 وہ ہیں جس میں چاند پوری طرح نمایاں ہوتا ہے. تو یہ 3 کے، ہر مہینے کے 3 کے روزے فرض کیے گئے، جو 2 اس سے متعلق. اور جب مسلمان الحمدللہ اس عبادت سے اچھی طرح آشنا ہو گئے، کچھ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یوز ٹو ہو گئے اس سے، پھر 2 میں اللہ پاک نے 185 آیت مبارکہ نازل فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ہے پس منظر ان آیات مبارکہ کا. آئیے ایک مرتبہ پھر اللہ کے کلام سے ان 2 کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. یہ بات بھی بڑی لطیف ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ مکی قرآن اور مدنی قرآن میں ایک بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا. مکی قرآن تقریباً 2/3 قرآن ہے، 2/3 آف قرآن، 87 سورتیں قرآن حکیم کی، 20 سپارے، لیکن ان میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ہدایات دی جاتی ہیں. لیکن مدنی قرآن میں 90 سے زیادہ مقامات ہیں، 90 سے زیادہ مقامات جہاں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے، اللہ پاک نے توفیق دی تو رمضان المبارک کے بعد ہم قرآن حکیم کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے جہاں سے خطاب اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنو سے خطاب. بہرحال ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جہاں خطاب مجھ سے اور آپ سے. کبھی تنہائی میں اس لطیف نقطے پہ غور کیجئے گا، رب کائنات، اس کائنات کا رب، وہ اپنے ان بندوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ گویا خطاب ہے، کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس کو سن پر اس پر عمل کریں. لہذا پہلی ہدایت، کتبہ علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا روزہ رکھنا. پچھلے جمعے یہ عرض کیا گیا تھا کہ صوم، صیام، یہ عرب میں ایک خاص معنوں میں استعمال ہوتا تھا. یہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور ان گھوڑوں کو جن کو مشقت سے گزار کر جنگ میں استعمال کرنا ہے، لہذا وہ گھوڑے ظاہری بات ہے شارپ بھی ہوتے تھے، زیادہ طاقتور ہوتے تھے، ٹرینڈ ہوتے تھے، جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے. تو ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ گویا وہ صلاحیت ان کی بیدار کی جاتی تھی، بڑھائی جاتی تھی، تاکہ وہ جنگ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں. وہی لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. یہ حوصلہ افزائی کا انداز ہے کہ اس مشقت سے صرف تم ہی کو نہیں گزارا جا رہا، بلکہ ہر شریعت میں، سابقہ شریعت میں خاص طور پر یہ روزہ فرض تھا. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصل فوکس اب اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ سکو، تاکہ تم اس دنیا کی زندگی میں کامیاب زندگی گزارو اور ناکامی سے بچ سکو. یہ ہے گویا آبجیکٹو روزے کا. یہاں رک کر صرف 2 یا 3 آیات سناؤں گا جس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ تقویٰ کتنی اہم شے ہے کہ روزہ جو اتنی عظیم عبادت ہے اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. سب سے پہلے تازہ کیجیے اس بات کو کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں. قرآن حکیم 67 مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار آپ کو قرآن حکیم میں ملے گا. تو اتنی طویل تکرار کیوں کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقویٰ ایک جذبہ محرکہ ہے، ایک موٹیویشنل فورس ہے، یہ ایک احساس ہے اس بات کا کہ وہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا. احساس، جب یہ احساس بیدار رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا. اس حوالے سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ تقویٰ اصل میں ایک احساس ہے کہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا، ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں، انڈر آبزرویشن ہیں. اور الحمدللہ یہ احساس روزے کے دوران ہم سب کو ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو جب روزہ رکھوایا جاتا ہے اسی احساس کے ساتھ کہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے. تنہائی میں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھاؤ گے پیو گے تو وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی ایمان کمزور ہو، بدعمال ہو، بے عمل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن روزہ اگر وہ رکھتا ہے الحمدللہ تو یہ احساس بیدار رہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا. تنہائی میں انسان کھا پی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. اگر یہ احساس بیدار رہے تو قرآن حکیم سے سنیے ذرا پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ قرآن حکیم ہدایت ہے متقین کے لیے. روزہ رکھ کے تقویٰ حاصل ہوگا لعلکم تتقون. قرآن حکیم پڑھ کر ہدایت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. آج اس پر بات کریں گے کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر روزہ رکھو گے تو سیلف کنٹرول پیدا ہوگا، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ جو تمہارے نفس کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کا مطیع و فرما بردار بنائے، ڈسپلن بنائے. اور اب اگر جو زندگی گزارو گے وہ متقی پرہیزگار تقوی والی زندگی ہوگی تو قرآن حکیم تمہارے لیے سراسر ہدایت ہے. ہدل للمتقین، قرآن حکیم ہدایت ہے متقین کے لیے. اللہ پاک ہمیں یہ تقوی عطا فرما دے اور مستقل عطا فرمائے. صرف یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو متقی پرہیزگار بن جائیں، کاروبار میں تقوی کا نام ہی نہ ہو، خدا نخواستہ. اگر یہ کنٹراس ہماری شخصیت میں ہے تو یہ تو منافقت ہے، یہ نفاق کے ہے جو کہ قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا. مسجد میں انتہائی متقی و پرہیزگار بنے ہوئے ہوں، کاروبار میں جھوٹ چل رہا ہو، دھوکہ دے رہے ہوں، سودی معاملات چلا رہے ہوں، خدا نخواستہ، تو پھر یہ تقوی کے منافی ہے. یہ تو ظاہر ہے تقوی کا، باطن کیا ہے؟ رب کائنات دیکھ رہا ہے. لہذا اگر تقوی ہوگا، خدا خوفی ہوگی، تو میرے بھائیوں یہ قرآن حکیم ہم سب کے لیے ہدایت بن جائے گا. اور ہدایت کیا ہے انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے. نمبر دو، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو اگر ہم کریں اپنے آپ سے تو قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے. پہلے کچھ سوالات بنا لیجئے، قرآن حکیم پڑھیے، پھر آپ کو جواب مل جائے گا. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے نزدیک عزت کے معیارات مختلف ہیں. ہم عام طور پر کن لوگوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں؟ ظاہر باتیں ہمارے معیارات مختلف ہیں. ہم تو اس پریزیڈنٹ کو بھی سلوٹ کرنے پر مجبور تھے کہ جو دنیا کا کرپٹ ترین انسان کہا جا سکتا ہے، ذہین ترین، بہرحال یہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن اس کو سلوٹ کر رہی تھی فوج یا نہیں؟ جہاں سے وہ گزرتا ہوگا تو فوج تو بہرحال اس کو سلوٹ کرنے کے لیے راضی، دل سے نہ کرتے ہو لیکن اس کے عہدے کو تو بہرحال سلوٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ پھر پیسے والوں کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ پیسہ حرام کا کیوں نہ ہو، لیکن عزت ہوتی ہے پیسوں کی معاشرے میں. کسی عہدے کی کسی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے بے شمار معیارات بنائے جا سکتے ہیں. رب کائنات کے نزدیک صرف ایک اس کا معیار ہے، صرف ایک. چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، قوم کا ہو، قبیلے کا ہو، علاقے کا ہو، پیسے والا ہو یا پیسے والا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ پاک فرماتا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں بنایا مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں. یہ ذاتیں، قبیلے، رنگ، نسل، یہ تو اللہ پاک کی تخلیق کا اظہار ہے. کتنی زبانیں ہیں جو کہ بولی جاتی ہیں، کتنے رنگ کے انسان ہیں. یہ سکن ڈیفرنس، چمڑی کا فرق، اس فرق کو شاید ہم لوگ نہیں سمجھتے ہوں. امریکہ جیسے سوسائٹی میں بھی یہ چمڑی کا فرق ختم نہیں ہو سکا، 200 سال ہو چکے ہیں ان کو، لیکن یہ چمڑی کا فرق بہرحال ابھی بھی موجود ہے. بلیک بلیک ہے، وائٹ وائٹ ہے، فرق ابھی بھی موجود ہے ان کے دلوں میں. گو کہ ان کے پولیٹیکل سسٹم کے تحت ایک بلیک ان کا پریزیڈنٹ بن گیا، ایون تعداد میں زیادہ ہیں پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے، لیکن دلوں کے اندر بلیکس کی کوئی عزت نہیں ہے. وائٹس اپنے آپ کو سپریم کا سمجھتے ہیں. آج تک ہندوستان چلے جائیں تو آپ شاید حیران ہی رہ جائیں کہ وہاں اتنی نسلیں، اتنی برادریاں، اتنی قومیں، اور انسانوں کے درمیان اتنے ڈفرینسز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. الحمدللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم مختلف ذاتوں کے ہیں، قبیلوں کے ہیں، علاقوں کے ہیں، رنگوں کے ہیں، ذاتوں کے. یہاں کوئی فرق ہے؟ یہاں جو پہلے آئے گا وہ آگے کھڑا ہوگا. الحمدللہ مساوات کا عملی اظہار نماز، مساوات کا عملی اظہار حج، جہاں ایک جیسا لباس، ایک جیسے الفاظ، بلکہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں سارے کے سارے، سارے اللہ کے بندے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان جائیے وہاں اچھوت اور برہمن یہ دو الگ الگ دو مخلوق ہی الگ ہے. اگر اچھوت کہیں چلا جائے، شدر کہیں چلا جائے، برہمن اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذاتیں، مختلف قبیلے، اس کے رنگ، یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے، اللہ پاک کی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایک، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس گنے تو کوئی ان کا شمار ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے. تو سیدنا بلال کا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن رسول قرار پاتے ہیں. پھر عمر فاروق آپ کا کتنا احترام کرتے تھے، سیدنا بلال، باقاعدہ سیدنا بلال کہا کرتے تھے عمر فاروق کو، عمر فاروق سیدنا حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ میں نے صرف نشانی کے تو ایک علامت کے طور پر یہ نام لیا ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں یہ ڈفرینسز سارے ختم کر دیے الحمدللہ. مسلمان برابر ہیں، یہ ہے درس. بہرحال تقوی کا حاصل، عزت کا معیار اللہ کے نزدیک متقی و پرہیزگار ہونا ہے. جو جتنا متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا رب کے نزدیک عزت والا ہے. متقی پرہیزگار نہیں ہے چاہے کتنے پیسہ والا ہو، کتنا ہی گورا ہو، اپنے آپ کو سپریم سمجھتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سب نے جا کر قبر کے اندر جا کر ایک جیسا ہی ہو جانا. تیسری چیز، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں. اور میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ہر بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ پر یقین کے درجے میں ایمان رکھتا ہو، شرک نہ کرتا ہو. ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے. سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ بڑی عظیم آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور وہ دوستی کیسے نبھاتا ہے؟ دوست تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو دوستی نبھائے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی مصیبت میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کی پریشانی میں آپ کے کام آئے، صحیح مشورے دے، آپ کو صحیح راستہ دکھائے. لہذا رب کائنات اہل ایمان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور دوستی کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. اندھیروں سے روشنی کی طرف، کون سے اندھیرے اور کون سی روشنی؟ قرآن حکیم میں ہمیشہ نور واحد آتا ہے، ظلمات زیادہ تر جمع بیان کیا گیا. اندھیرے بے شمار ہیں، ڈارکنیسز جس کو کہا جائے بے شمار. کفر کا اندھیرا سب سے بڑا اللہ ہی کا انکار، یا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس سے بڑا کیا اندھیرا ہوگا. پھر خدا نہ خواستہ اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مان رہے، منافقت اختیار کی ہوئی ہے، اس سے بڑا کیا اندھیرا ہوگا. یا غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا فتنہ مادہ پرستی کی، جو ہے مادہ پرستی کی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. سارا بھروسہ توکل اس مادے پر، اللہ کی ذات کو بھولے ہوئے ہیں. یہ سارے اندھیرے ہیں. نور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان، توحید باری تعالیٰ کا اقرار. تو وہ ان کو اندھیروں سے، مادہ پرستی کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، محدود تصور دین کے اندھیرے. آج کا ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ تجزیہ کیجئے گا، جو مذہبی انسان ہے وہ بھی صرف محدود تصور دین کے تحت زندگی گزار رہا. ایک ایسے طالب علم کی طرح کہ جو پیپر میں لکھی ہوئی گائیڈنس کو، جو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو مس ریڈ کر جائے، سوال پانچ کرنے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ محض دو سوال کر کے کامیابی مل جائے گی. اب تین گھنٹے میں وہ دو سوالات بڑی توجہ سے، بڑی محنت سے کر رہا ہے، لیکن جب رزلٹ ہاتھ میں آیا تو فیل. کیوں فیل؟ سوال کرنے تھے پانچ، تین گھنٹے میں محض دو سوالات کیے تو ہو سکتا ہے فیل ہو جائے. آج محدود تصور دین یہیں پر کھڑا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، شعبان معظم کی 15 تاریخ آئے گی تو مساجد آباد ہوں گی، رمضان المبارک میں انشاءاللہ مسجدیں آباد ہوں گی، لیکن میرے بھائیو باقی 11 مہینے یہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ فجر کی نماز میں یہ مسلمان کہاں ہوتا ہے؟ جمعے کی نماز میں اتنی مسجد بھری ہے، مسلمان ہے، اللہ کا حکم ہے، یہی مسلمان فجر کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ کیا وہ کسی اور خدا نے فرض کی ہے؟ یہ کسی اور خدا نے فرض کی ہے؟ معاذ اللہ، دونوں کی دونوں نمازیں ایک ہی رب نے فرض کی ہیں. پھر یہ تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا اپنا پک اینڈ چوائس ہے، ہمیں جو چیز آسان یا زیادہ فضیلت والے لگتی ہے اس پر ہم نے عمل کر لیا، جو ذرا مشکل ہوتی ہے، مشقت جھیلنی پڑتی ہے، نیند کی قربانی، پیسے کی قربانی، جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان تک جانے کا خطرہ، تو پھر انسان ان چیزوں سے. تو یہ تو محدود تصور دین ہوا، بلکہ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مس شدہ تصور دین، پرورٹیڈ، جس میں جو اہم کوشچنز ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں، جو لازمی سوالات ہیں اور جو ایسے سوالات ہیں دو چار نمبر کے ہوتے ہیں، اس پر بڑی محنت سے کام کیا جا رہا ہے اور رزلٹ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فیل ہو جائے. لہذا یہ اندھیرے اس وقت معاشرے میں، ہم نے دین کو محض دنوں کے اعتبار سے سیلیبریشن کا صورتحال بنائی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا مسجد میں سوالات ہوں گے، 15 شعبان کی کیا حقیقت ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، ایسے 10 سوالات آپ کو کرنے والے ملیں گے. لیکن 5 وقت باجماعت نماز میں کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ کسی کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ ان نمازوں کی کیا اہمیت ہے؟ سب کو سب جانتے ہیں، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ فرض نماز، فرض کی بات ہو رہی ہے، میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز کیوں نہیں باجماعت پڑھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، تصور دین بالکل واضح ہو، ویژن بالکل واضح ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، رب کے احکامات کیا ہیں، رب کی مانی جائے، اپنی مرضی نہ چلائی جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال اللہ سے دعا کریں، یہ دعا تو ہمیں رب سے ہی مانگنی چاہیے، استقامت. یہ رب کائنات نے جو کلام نازل فرمایا یہ مکمل ہے، یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اس میں پوری زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ پاک نے اس میں ہدایات ہمارے ساتھ واضح کر دی الحمدللہ. بہرحال تقوی کے حوالے سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ بھی اہل ایمان کا دوست ہے. اب ایک اور آیت سنیے سورہ یونس کی، جس سے معلوم ہوگا کہ دو ہی معیارات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کے. اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ پاک تمہارا دوست بن جائے گا، تم اس کے ولی بن جاؤ گے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یونس، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی غم نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی خوف نہیں، کسی بھی نوعیت کا کوئی غم نہیں. خوف انسان کو اپنے مستقبل سے متعلق ہوتا ہے، آنے والا دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا. فرمایا لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، ٹینشن فری. یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹینشن ہے فلاں ٹینشن، ٹینشن فری پرسنالٹی، ایسی شخصیت جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد بالکل ریلیکس ہو جائے، جس کا ولی اللہ ہو، جس کا دوست اللہ ہو، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، جو اللہ کی ذات سے امید باندھے ہوئے ہو، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اس کو کسی اور کا خوف ہونا چاہیے. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی نوعیت کا کوئی غم نہیں. غم انسان کو عام طور پر اپنے ماضی سے متعلق ہوتا ہے، نافرمانی کر لی، گناہ کا کام کر لیا، اب کیا ہوگا. فرمایا اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آگے الفاظ سنیے، الذین آمنو، اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنو، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. الذین آمنو وکانو یتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا ایمان اور تقوی یہ دو صفات ہیں، یہ جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی اللہ کی ذات پر، اللہ پر ایمان یقین کے درجے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی درجوں کے اعتبار سے اوپر ہوتا چلا جائے گا. یہ بات واضح رہے کہ درجات میں یقیناً فرق ہے. ایک عام مومن ہو سکتا ہے کہ وہ درجے کے اعتبار سے 33 نمبر پر ہو، 40 نمبر پر ہو، اور یقینی طور پر ایمان اور تقوی میں اولیاء اللہ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں عام طور پر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے پوری زندگی گزاری، ہر طرح کی نافرمانی سے بچے، ہر طرح کی ایسا کام جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ آتا ہے، دلچسپ، میں ذرا مختصر سنا رہا ہوں. بہت اللہ نے ان کو عزت دی تھی، لوگ سمجھتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں. ایک صاحب ان کے پاس آئے اور دو تین دن گزارے، دو تین گزار کے جب جانے لگے تو پوچھنے لگے، کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں اور بہت آپ پہنچے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، تو میں نے تو ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی آپ کے اندر. انہوں نے ایک سوال کیا، میرے بھائی صرف یہ بتاؤ تم نے میری زندگی میں کوئی خلاف شریعت عمل تو نہیں دیکھا، کوئی ایسا عمل جو میں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ یہ تو میں نہیں دیکھا، آپ شریعت کے پابند ہیں. فرمایا بس یہی اصل میں ہے ولایت، کہ جو شخص شریعت کا پابند بن جائے، اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کر لیں، بس وہ اللہ کا دوست ہے. اب یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، کس کی عزت کس کو کتنے عزت دیتا ہے، کس کا نام دیتا ہے، لیکن کم از کم معیار ہے یہ. میرے بھائیوں یہ تقوی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ یہ تقوی ہم سب کو بھی عطا فرما دے، کیونکہ اگر یہ ہوگا اللہ کی ذات پر ایمان اور تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، تو عزت ملے گی، قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی، اللہ کا ولی بن جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شے. جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. سورہ طلاق میں دو مرتبہ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی. حاصل کلام گفتگو کا یہی ہے کہ میرے بھائی تقوی محض چند عبادات کا نام نہیں ہے. نماز میں ہم بہت متقی پرہیزگار بن جائیں یا روزہ رکھ کے ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، یہ ساری عبادات جیسے ایک فوجی کو ڈرل کرائی جاتی ہے، ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ ہر گھڑی تیار رہے، جب جنگ کا موقع آئے، اصل جو اس کا مقصد ہے، تو وہاں وہ پوری طرح سے مینٹلی فزیکلی تیار ہو. یہی مقصد ہے عبادات کا. نماز پانچ وقت پڑھنی ہے، روزہ اللہ پاک نے رکھا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ وہ پلرز آف اسلام ہیں، ستون ہیں، ارکان اسلام ہیں، جو ہمیں اصل مقصد تخلیق، یعنی جو ہمارا اصل مقصد تخلیق ہے عبادت. سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس عظیم ترین مقصد تخلیق کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ مقاصد نہیں ہیں، یہ ذرائع ہیں. مقصد تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، پوری زندگی میں اس کی اطاعت محبت کے ساتھ کرنا، یہ ہے عبادت. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان عبادات کی اصل حکمت سمجھا دے، تاکہ ہم صحیح طور پر صحیح مراسم کے ساتھ، صحیح اس کے جو بھی